السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 11، بھارت میں 11:30 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 2 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ آپ کی میزبان بہجت حاضر ہے ایک اور نیوز شو لیے. میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں گلرخ. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ کشمیری عوام کریں گے نہ کہ بھارتی وزیر خارجہ. پاکستانی مشیر خارجہ سرتاج عزیز کا بیان. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود. تفصیلات کچھ دیر بعد.
کشمیر کو پاکستان میں شامل کرنے کا نواز شریف کا خواب قیامت تک شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا. وزیر خارجہ سشما سوراج کا بیان. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم. یہ رپورٹ کچھ دیر بعد.
امن بحال ہونے کے بعد کشمیر پر مذاکرات شروع کیے جائیں گے. بھارتی وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ کا سری نگر میں اعلان. میں ہوں یوسف جمیل. تفصیلات ذرا دیر بعد.
قبائلی عمائدین کی طرف سے ذمہ داری لینے کے بعد باڑہ میں خواتین کو جامع تلاشی سے مستثنا قرار دے دیا گیا. پشاور سے میں ہوں شمیم شاید. تفصیلات کچھ دیر بعد.
انقرہ کے مطالبے پر ترک اسکولوں کی بندش پاکستان کے لیے پیچیدہ معاملہ ہوگا. ثالثی کے اقدام کرنا ہوں گے. مبصر کی رائے. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود. تفصیلات کچھ دیر بعد.
کابل میں ہلاکت خیز واقعے پر افغانستان میں یوم سوگ. داعش کی موجودگی افغان حکومت کے لیے نیا اور پیچیدہ چیلنج ہے. مبصر کی رائے. اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل. تفصیل کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا اور عالمی خبروں میں. جرمنی کے تفتیش کاروں کا کہنا ہے کہ جرمنی کے صوبے بویریا کے دارالحکومت میونخ میں جس 18 سالہ نوجوان نے 9 افراد کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا تھا وہ نفسیاتی علاج معالجہ کرا رہا تھا اور 1 سال سے بھی زیادہ عرصے سے وسیع پیمانے پر قتل کی منصوبہ بندی کر رہا تھا. اور انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ آئندہ ماریو میں ہونے والی اولمپک کھیلوں میں روس سے آنے والی تمام ٹیموں کے لیے مقابلوں میں حصہ لینے پر پابندی نہیں لگائی جائے گی. اور آئیے اب خبروں کی تفصیل پیش کرتے ہیں. بھارت کی وزیر خارجہ سشما سوراج نے کہا ہے کہ پاکستانی قیادت کی طرف سے حزب المجاہدین کے دہشت گرد برہان وانی کو بارہا ہیرو قرار دینے کی کوششیں قابل افسوس ہے. بھارت نے اپنے زیر انتظام کشمیر میں تشدد اور دہشت گردی کی حمایت کا الزام پاکستان پر عائد کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم نواز شریف کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا. بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج نے ہفتے کو ایک بیان میں کہا کہ کشمیر کو اپنا حصہ بنانے کا پاکستان کا خواب قیامت تک پورا نہیں ہوگا. کشمیر کے معاملے پر بھارت کی طرف سے اب تک ترین بیان سے قبل پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف کا یہ بیان سامنے آیا تھا کہ وہ دن دور نہیں جب کشمیر کا پاکستان کے ساتھ الحاق ہوگا اور وہ پاکستان کا حصہ ہوگا. نئی دلی سے سہیل انجم تفصیل بتاتے ہیں.
وزیر خارجہ سشما سوراج نے کہا کہ نواز شریف کا یہ خواب قیامت تک شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا. انہوں نے یہاں ایک نیوز کانفرنس میں بھارت کے اس موقف کا یہ ادا کیا کہ پورا جموں و کشمیر اس کا لازمی حصہ ہے اور ان کی زبان میں آپ زمین کی اس جنت کو دہشت گردوں کی جنت کبھی نہیں بنا سکیں گے. انہوں نے حزب المجاہدین کے کمانڈر برہان وانی کی ہلاکت پر یوم سیاہ منانے کی مذمت کی اور کہا کہ وہ ایک دہشت گرد تھا جس پر 10 لاکھ روپے کا انعام تھا. انہوں نے الزام لگایا کہ کشمیر میں سرحد پار سے تشدد کو ہوا دی جا رہی ہے. واضح ہے کہ بھارت جہاں جموں و کشمیر کو اپنا اٹوٹ انگ بتاتا ہے وہیں پاکستان اسے متنازعہ علاقہ قرار دیتا ہے. اس کا مطالبہ ہے کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روشنی میں مسئلہ کشمیر کو حل کیا جائے. پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف نے گزشتہ روز کہا تھا کہ کشمیر ایک دن پاکستان کا حصہ بنے گا اور ہم اس دن کا انتظار کر رہے ہیں. اس سے قبل انہوں نے کشمیری عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے یوم سیاہ منانے کے موقع پر بھارت سے اپیل کی تھی کہ وہ کشمیر میں رائے شماری کرائے اور کشمیری عوام کے حقوق کا احترام کرے. انہوں نے اپنے پیغام میں کہا تھا کہ ہم پوری دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستانی عوام اپنے حقوق کی لڑائی میں کشمیری عوام کے ساتھ ہیں. نواز شریف نے یہ بھی کہا کہ بھارت کشمیریوں کی آواز کو بقول ان کے طاقت کے بل بوتے پر دبا نہیں سکتا. fanawatch.com کے ایڈیٹر اور سینئر تجزیہ کار اے یو آصف کے مطابق اس وقت بھارتی کشمیر کی صورتحال بہت نازک ہے. بھارتی حکومت کو سوجھ بوجھ سے کام لینے اور سیکورٹی فورسز کو کم سے کم طاقت کے استعمال کی ضرورت ہے. انہوں نے وائس آف امریکہ سے بات چیت میں کہا کہ وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ کے وادی کے دورے میں لوگوں نے ان سے ملاقات کر کے اپنے مسائل ان کے سامنے رکھے ہیں. انہوں نے مسئلہ کشمیر کو انسانی بنیاد پر حل کرنے پر زور دیا. سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی.
بھارت کی وزیر خارجہ سشما سوراج کے اس بیان پر کہ کشمیر کبھی بھی بھارت کا پاکستان کا حصہ نہیں ہوگا، پاکستان نے کہا ہے کہ کشمیر کے بارے میں ایسا کوئی بھی فیصلہ صرف کشمیری عوام کر سکتے ہیں، نہ کہ بھارتی وزیر خارجہ. اتوار کو دفتر خارجہ سے جاری ایک بیان میں پاکستانی مشیر خارجہ سرتاج عزیز نے کہا کہ کشمیریوں کو یہ حق دینے کا وعدہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے دیا ہے. اتوار کو جاری ہونے والے بیان کی تفصیل کے ساتھ ناصر محمود.
اتوار کو دفتر خارجہ سے جاری ایک بیان میں پاکستانی مشیر خارجہ سرتاج عزیز کا کہنا تھا کہ کشمیریوں کو یہ حق دینے کا وعدہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے کیا ہے، اور ان کے بقول اب وقت آ گیا ہے کہ بھارت جموں و کشمیر کے لوگوں کو یہ حق استعمال کرنے کی اجازت دے، اور جب اکثریت پاکستان یا بھارت کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کرے تو پوری دنیا کشمیری عوام کے فیصلے کو تسلیم کرے گی. بھارتی وزیر خارجہ نے ہفتے کو پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف کے اس بیان پر تنقید کی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ دن دور نہیں جب کشمیر کا پاکستان کے ساتھ الحاق ہوگا اور وہ پاکستان کا حصہ ہوگا. کشمیر شروع ہی سے دونوں ہمسایہ ایٹمی قوتوں کے درمیان متنازع ہے اور اس کا ایک حصہ پاکستان اور ایک بھارت کے زیر انتظام ہے. ایک کشمیری علیحدگی پسند کمانڈر کی بھارتی سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں ہلاکت اور اس کے بعد ہونے والے مظاہروں کے دوران بھی سیکیورٹی فورسز سے جھڑپوں میں 45 سے زائد افراد کے مارے جانے پر پاکستان نے شدید تشویش کا اظہار کیا تھا اور گزشتہ بدھ کو ملک میں یوم سیاہ منایا تھا. اس معاملے کو لے کر دونوں روایتی حریفوں کے درمیان ایک بار پھر کشیدگی دیکھی جا رہی ہے، اور بھارت نے پاکستانی تشویش کو مسترد کرتے ہوئے متنبہ کیا تھا کہ وہ اس کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہ کرے. بھارتی وزیر خارجہ نے مارے جانے والے علیحدگی پسند کمانڈر برہان وانی کو پاکستان کی طرف سے ہیرو قرار دینے پر بھی افسوس کا اظہار کیا تھا، جس پر پاکستانی مشیر خارجہ سرتاج عزیز نے بیان میں کہا کہ بھارت اس بات سے صرف نظر نہیں کر سکتا کہ کرفیو کے باوجود بھارتی کشمیر میں 200,000 سے زائد افراد نے وانی کے جنازے میں شرکت کی. ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی حکومت اور عوام کشمیریوں کی حق خود ارادیت کی تحریک کی سیاسی و سفارتی حمایت کے عزم پر قائم ہیں. سرتاج عزیز نے ایک بار پھر اقوام متحدہ اور بین الاقوامی برادری پر زور دیا کہ وہ بھارتی کشمیر میں انسانی حقوق کی مبینہ خلاف ورزیوں کا نوٹس لے اور اس کی روک تھام کے لیے اپنا کردار ادا کرے. بھارت پاکستان پر یہ الزام بھی عائد کرتا ہے کہ وہ کشمیر میں مشتبہ دہشت گردوں کی حمایت کرتا ہے، لیکن اسلام آباد ان دعووں کو مسترد کرتا ہے. دونوں ملکوں کی طرف سے حالیہ دنوں میں تناؤ پر مبنی بیانات سامنے آتے رہے ہیں، جسے مبصرین دو طرفہ تعلقات اور خطے میں امن کے لیے مضر قرار دیتے ہیں. ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
بھارت کے وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ نئی دلی کے زیر انتظام کشمیر میں امن بحال ہونے اور صورتحال کے معمول پر آ جانے کے بعد وہاں موجود مسائل کا پائیدار اور حتمی حل تلاش کرنے کے لیے بات چیت شروع کی جائے گی. انہوں نے اپنے دو روزہ دورے کے اختتام پر سری نگر میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی. تفصیل سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ میں.
بھارتی وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ سری نگر میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے. نامہ نگاروں نے جب ان سے پوچھا کہ کیا حکومت ہند استصواب رائے کا مطالبہ کرنے والی کشمیری جماعتوں اور پاکستان کو بھی مجوزہ مذاکرات میں شامل کرے گی، جیسا کہ بعض بھارت نواز مقامی سیاسی جماعتوں نے بھی مشورہ دیا ہے، تو انہوں نے کہا جس سے بھی ضرورت محسوس ہو بات کی جائے گی. جب ان کی توجہ ان کے ایک پیش رو اور حزب اخلاف کی جماعت کانگریس کے سرکردہ لیڈر پی چدمبرم کی اس تجویز کی طرف مبذول کرائی گئی کہ بھارتی کشمیر کو آئین ہند کے تحت جو خصوصی درجہ حاصل ہے اسے نہ صرف مکمل طور پر بحال کیا جائے بلکہ ریاست کو خود مختاری دی جائے، اور اگر ایسا نہیں کیا جاتا ہے تو بھارت کو بھاری قیمت ادا کرنا پڑے گی. تو بھارتی وزیر داخلہ نے کہا ہم ان تجاویز پر امن بحال ہونے کے بعد غور کریں گے. چدمبرم نے یہ بھی کہا تھا کہ آرمڈ فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ کو جس کے تحت حفاظ دستوں کو مقامی مسلمانوں کی طرف سے چلائی جا رہی مسلط تحریک کو دبانے کے لیے غیر معمول اختیارات حاصل ہیں فوری طور پر کالعدم قرار دیا جائے. بھارتی وزیر داخلہ نے نئی دہلی کے اس الزام کو دہرایا کہ پاکستان اس کے زیر انتظام کشمیر میں شورش کو ہوا دے رہا ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان خود دہشت گردی کا شکار بنا ہوا ہے، لہذا اسے کشمیر میں تشدد کی حوصلہ افزائی نہیں کرنی چاہیے. راجناتھ سنگھ نے کشمیر پر کسی تیسرے ملک کی سازشی کو خارج امکان قرار دیا اور کہا کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں. اگر کشمیری عوام کو شکایات ہیں تو ان کا بات چیت کے ذریعے ازالہ کیا جائے گا، لیکن اس کے لیے ضروری ہے پہلے امن بحال ہو اور معمول کی صورتحال لوٹ آئے. بھارتی کشمیر میں 8 جولائی کے روز حفاظ دستوں کے ہاتھوں ایک معروف عسکری کمانڈر برہان مظفر وانی کو ہلاک کیے جانے کے ساتھ ہی وسیع پیمانے پر عوامی مظاہروں کا سلسلہ چل پڑا جو ہنوز جاری ہے. اس دوران مظاہرین اور پتھراو کرنے والے ہجوموں پر حفاظی دستوں کی فائرنگ میں 50 افراد ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ 2 پولیس والے بھی مارے گئے ہیں۔ بھارتی وزیر داخلہ نے دعویٰ کیا کہ تقریباً 2300 شہریوں کے ساتھ ساتھ مقامی پولیس کی اتنی تعداد میں اہلکار اور وفاقی پولیس فورس سی آئی پی ایف کے 1100 اہلکار بھی زخمی ہوئے ہیں۔ تاہم انہوں نے کہا کہ انہوں نے حفاظ دستوں کو ہدایات جاری کی ہیں کہ وہ صورتحال سے نمٹنے کے دوران صبر و تحمل سے کام لیں، پیلٹ گن کا استعمال انتہائی ناگزیر حالات میں ہی کریں۔ واضح رہے مظاہرین پر پیلٹ گن کے استعمال کے نتیجے میں 150 سے زیادہ نوجوانوں اور کم عمر بچوں اور بچوں کی آنکھیں متاثر ہوئی ہیں اور ان میں کئی ایک بینائی سے محروم ہو چکے ہیں، جس کے بعد مقامی اور بین الاقوامی سطح پر پیلٹ گن کے استعمال پر پابندی عائد کرنے کا مطالبہ زور پکڑ رہا ہے۔ بھارتی وزیر داخلہ نے یہ بات دہرائی کہ ماہرین کی ایک کمیٹی تشکیل جا رہی ہے جو پیلٹ گن کا متبادل ڈھونڈنے میں حکومت کی مدد کرے گی۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
افغانستان کے دارالحکومت کابل میں خود کش بم دھماکوں میں 80 افراد کی ہلاکت پر اتوار کے روز ملک میں یوم سوگ منایا جا رہا ہے۔ ہفتے کے روز 2 خود کش بمباروں نے مظاہرہ کرنے والے ہزارہ برادری کے لوگوں کے قریب خود کو دھماکے سے اڑا دیا تھا، جس سے 200 سے زیادہ افراد زخمی ہو گئے تھے۔ صدر اشرف غنی نے حملے کی مذمت کرتے ہوئے اس کی مکمل تحقیقات کا حکم دیا اور اتوار کو یوم سوگ منانے کا اعلان کیا، جس میں اس حملے میں ہلاک اور زخمی ہونے والوں کے لیے مساجد میں خصوصی دعاؤں کا اہتمام کیا گیا۔ شدت پسند گروپ داعش نے اس واقعے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے ہزارہ برادری کو خبردار کیا ہے کہ وہ داعش کے خلاف شام کی حکومت کی لڑائی میں شامل ہونے سے باز رہیں۔ تفصیلی رپورٹ کے ساتھ اسلام آباد سے محمد جلیل۔
ہفتے کو 2 خود کش بمباروں نے مظاہرہ کرنے والے ہزارہ برادری کے لوگوں کے قریب خود کو دھماکے سے اڑا لیا تھا، جس سے 200 سے زائد افراد زخمی بھی ہو گئے۔ وزارت داخلہ کے مطابق ملک میں آئندہ 10 روز کے لیے عوامی اجتماعات اور جلوسوں پر پابندی عائد کر دی گئی ہے، اور حکام کے بقول اس کا ایک مقصد کسی ممکنہ فرقہ وارانہ کشیدگی کو روکنا بھی ہے۔ صدر اشرف غنی نے حملے کی مذمت کرتے ہوئے اس کی مکمل تحقیقات کا حکم دیا اور اتوار کو یوم سوگ منانے کا اعلان کیا تھا، جس میں اس حملے میں ہلاک و زخمی ہونے والوں کے لیے مساجد میں خصوصی دعا کا اہتمام کرنے کا کہا گیا۔ پولیس کے مطابق حملہ آوروں کی تعداد 3 تھی، جن میں سے ایک خودکش بمبار کو سیکیورٹی فورسز نے دھماکے سے قبل ہی گولی مار کر ہلاک کر دیا، جبکہ دیگر 2 اپنے جسم سے بندے بارودی مواد میں دھماکہ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ہزارہ برادری کے ہزاروں لوگ بجلی کی 500 کلو واٹ ٹرانسمیشن لائن کو بامیان اور وردک سے گزارنے کا مطالبہ لے کر احتجاج کرنے نکلے تھے۔ شدت پسند گروپ داعش نے اس واقعے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے ہزارہ برادری کو تنبیہ کی کہ وہ داعش کے خلاف شام کی حکومت کی لڑائی میں شامل ہونے سے باز رہیں۔ ہزارہ برادری کی اکثریت شیعہ مسلک سے تعلق رکھتی ہے، اور ایسی اطلاعات سامنے آتی رہی ہیں کہ اس برادری کے افراد شام میں داعش کے خلاف لڑائی میں شریک ہیں۔ طالبان نے اس حملے سے لا تعلقی کا اظہار کیا تھا۔ حالیہ مہینوں میں داعش کے جنگجو افغانستان کے مشرقی حصے میں سرگرم رہے ہیں، لیکن یہ پہلا موقع ہے کہ اس گروپ نے دارالحکومت کابل میں ایک بڑے حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے، ایک ایسے وقت جب داعش کے خلاف افغانستان میں مقامی سیکیورٹی فورسز بین الاقوامی فورسز کے ساتھ مل کر شدت پسندوں اور داعش کے خلاف کارروائیوں میں مصروف ہیں۔ کابل میں ہلاکت خیز حملے نے داعش کی ملک میں موجودگی اور اس کی صلاحیت کے تناظر میں خدشات کو بھی جنم دیا ہے۔ افغان امور کے ماہر اور سینئر تجزیہ کار رحیم اللہ یوسف زئی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا،
ظاہر ہے سارے ہی ملٹنٹ جو ہیں وہ افغان گورنمنٹ کے لیے خطرہ ہیں، اور ان کا خیال یہ تھا کہ سب سے بڑا خطرہ افغان طالبان ہے۔ تو اب یہ جو نیا گروپ پیدا ہوا ہے، اس میں ظاہر ہے افغان طالبان کے ناراض لوگ ہیں، پاکستانی طالبان کے جو سپلنٹر گروپ ہیں اور بڑے فنیٹک ہیں، اور یہ کافی اینٹی شیعہ بھی ہیں، اور ان کے پاس اس کا مطلب یہ ہے کہ خود حملہ کرنے والے بھی ہیں۔ تو یہ ایک نیا خطرہ ہے جو کہ پچھلے 2-3 سال سے ان کو سامنا ہے اس کا۔
ہفتے کو ہونے والے اس ہلاکت خیز حملے کی امریکہ سمیت بین الاقوامی سطح پر شدید مذمت کی گئی ہے۔ واشنگٹن کا کہنا ہے کہ وہ افغانستان کی سلامتی اور استحکام کو لاحق خطرات سے نمٹنے کے لیے اپنی معاونت فراہم کرنے کے عزم پر قائم ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
وائٹ ہاؤس کے پریس سیکرٹری نے کہا ہے کہ افغانستان کی سیکیورٹی، استحکام اور خوشحالی کو لاحق خطرات کا مقابلہ کرنے میں مدد دینے کے لیے امریکہ اور بین الاقوامی برادری افغان سیکیورٹی فورسز اور خطے کے ملکوں کے ساتھ مشترکہ طور پر کام کرنے کے عزم پر قائم ہے۔ ایک اخباری بیان میں جوش ارنسٹ نے کہا کہ امریکہ ہفتے کو کابل میں ہونے والے خوفناک حملے کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کرتا ہے، جس میں 80 سے زائد افراد ہلاک جبکہ سینکڑوں زخمی ہو گئے۔ ترجمان نے ہلاک ہونے والوں کے اہل خانہ سے تعزیت کی، جبکہ زخمیوں کی جلد صحت یابی کی خواہش کا اظہار کیا گیا۔ نیپال کے وزیر اعظم نے اتوار کے روز استعفی دے دیا ہے، جس کے نتیجے میں یہ جنوبی ایشیائی ملک سیاسی اور اقتصادی غیر یقینی پن کے ایک اور دور کا سامنا کرنے لگا ہے۔ وزیر اعظم کے پی اولی نے پارلیمان میں عدم اعتماد کا ووٹ ہونے سے قبل ہی استعفی دے دیا، جس ووٹ میں بھی ان کی ناکامی کا امکان تھا۔ 1990 کے بعد کثیر جماعتی سیاسی جمہوریت کے آغاز کے بعد نیپال کے لیے یہ 23واں موقع ہے کہ ملک کو اس غیر یقینی پن کا سامنا ہے۔ جرمنی کے تفتیش کاروں نے کہا ہے کہ جرمنی کے صوبے بویریا کے دارالحکومت میونخ میں جس 18 سالہ نوجوان نے 9 افراد کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا، وہ نفسیاتی علاج معالجہ کرا رہا تھا اور اس نے ایک سال سے بھی زیادہ عرصے سے وسیع پیمانے پر قتل کی منصوبہ بندی کر رکھی تھی۔ 18 سالہ نوجوان کی شناخت ڈیوڈ ایس کے طور پر ہوئی ہے، جس نے 2015 میں 2 ماہ تک ہسپتال میں داخل رہتے ہوئے علاج کرایا، جبکہ بعد کو بھی علاج جاری رہا۔ میونخ استقاصہ دفتر کے ایک ترجمان نے یہ معلومات دی ہیں۔ ڈپریشن کے ساتھ ساتھ اس مشتبہ شخص کو دوسروں سے رابطوں کا بھی خوف تھا۔ اسٹائن کراؤز کوخ نے یہ بات ایک نیوز کانفرنس میں بتائی۔ انہوں نے کہا کہ حملہ آور نے خود کو بھی گولی مار دی اور اس نے کسی مخصوص فرد یا افراد کو ہدف نہیں بنایا، اور نہ ہی اس بات کی کوئی شہادت ہے کہ اس کا کوئی سیاسی محرک تھا۔ بویریا میں سیکیورٹی کے اکلیدی عہدیدار نے کہا کہ جرمنی کی فوج کو میونخ مال جیسی بحرانی صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے مداخلت کرنا چاہیے۔ انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی یعنی آئی او سی نے فیصلہ کیا ہے کہ آئندہ ماریو میں ہونے والی اولمپک کھیلوں میں روس سے آنے والی تمام ٹیموں کے لیے مقابلوں میں حصہ لینے پر پابندی نہ لگائی جائے۔ اس سے پہلے وسیع پیمانے پر ممنوع ادویات استعمال کرنے کی اسکیم کے الزامات سامنے آئے تھے۔ آئی او سی نے اتوار کے روز اپنے ایک اجلاس کے بعد کہا کہ اس کا انحصار انفرادی کھیلوں کی فیڈریشنز پر ہیں کہ وہ اس بات کا تعین کرے کہ آیا روسی کھلاڑیوں کو اولمپک کھیلوں میں شامل ہونے دیا جائے یا نہ دیا جائے، جبکہ روس کے کھیلوں کے وزیر نے آئی او سی کا شکریہ ادا کیا ہے۔ ترکی کی برسر اقتدار اور مرکزی حزب اختلاف جماعتیں جمہوریت کے حق میں اور ناکام بغاوت کی مذمت کرنے کے لیے مل کر ایک جلوس نکال رہی ہیں۔ استنبول کے معروف تقسیم چوک پر اتوار کے روز کڑے حفاظتی انتظامات میں یہ ریلی نکالی گئی، جس کے لیے ترکی میں حزب اختلاف کے سب سے بڑے گروپ سیکولر ریپبلکن پیپلز پارٹی نے اپیل کی تھی۔ ان کا ساتھ دوسری حزب مخالف جماعتوں اور صدر رجب طیب اردوان کی اسلامک جسٹس پارٹی اور کنزرویٹو پارٹی نے بھی دیا۔ اتحاد کا ایسا ہی مظاہرہ ترکی کی فضائیہ کے سربراہ نے کیا، جنہوں نے غیر معمولی بیان جاری کرتے ہوئے فوج کے سربراہ جنرل ہولوسی آکار کی مکمل اطاعت پر زور دیا۔ ناکام بغاوت کی کوشش میں فضائیہ کے کچھ ارکان بھی تھے اور اس دوران آکار کو بھی یرغمال بنایا گیا تھا۔ عراق کے دارالحکومت بغداد کے شمال میں ایک پولیس چوکی پر ہونے والے خود کش بم دھماکے میں کم از کم 12 افراد ہلاک جبکہ کم از کم 32 زخمی ہو گئے ہیں۔ داعش نے کہا ہے کہ وہ اس علاقے میں سیکیورٹی افراد کو ہدف بنا رہا ہے۔ داعش نے عراق میں شیعہ اور سیکیورٹی عہدیداروں کو ہدف بناتے ہوئے متعدد خود کش بم دھماکے کیے ہیں۔ شام کی حکومت نے باغیوں کے زیر کنٹرول علاقے میں ہفتے کے روز 5 عارضی ہسپتالوں پر بمباری کی، جس کے نتیجے میں 1.9 زائدہ بچہ مارا گیا اور ان علاقوں میں موجود 2 لاکھ سے زائد شہریوں کی طبی نگہداشت اور دیکھ بھال کے عمل کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے کہا کہ حلب اور آتریب 4 کلینکس ان حملوں کی وجہ سے ناکارہ ہو گئے ہیں۔ امریکہ کی ڈیموکریٹ پارٹی کا قومی کنونشن پیر کے روز فلاڈلفیا میں ہو رہا ہے اور ڈیموکریٹ اس میں شرکت کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں۔ کنونشن امریکہ کی سابق وزیر خارجہ ہلری کلنٹن کی پارٹی کی طرف سے 2016 کے صدارتی امیدوار کے طور پر نامزد کرنے کو تیار ہے۔ وہ پہلی خاتون ہے جنہیں امریکہ کی کسی بڑی پارٹی نے اس منصب کے لیے نامزد کیا۔ کنونشن کا آغاز وکی لیکس کے انکشافات کی وجہ سے کچھ بدمزگی سے ہو رہا ہے۔ تقریباً 20,000 ای میلز میں ڈیموکریٹ پارٹی کے لیڈروں نے برنی سینڈرز کا مذاق اڑایا ہے۔ برنی سینڈرز نے سی این این ٹیلیفون کے ساتھ اپنے ایک انٹرویو میں اسے اشتعال انگیز قرار دیا۔ بعض ڈیموکریٹس نے پارٹی عہدیداروں سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا ہے، جنہوں نے اپنی ذاتی ای میلز میں سینڈر کے بارے میں قابل اعتراضات بیانات دیے تھے۔ اور امریکہ میں ان امریکیوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے جو اسلحے سے متعلق زیادہ سخت ضوابط کی حمایت کرتے ہیں، لیکن انہیں مایوسی ہے کہ قانون ساز ایسی تبدیلیوں کو جلد متعارف کرانے کے لیے کوئی قدم اٹھائیں گے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ اور آئیے اب کچھ اور رپورٹیں آپ کے لیے پیش کرتے ہیں. پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان نفیس زکریا نے وائس آف امریکہ کے پروگرام جہاں رنگ میں بھارتی کشمیر میں بدامنی کو کشمیریوں کی اپنی آزادی کی تحریک قرار دیا ہے. پروگرام کے میزبان قمر عباس جعفری کے اس بارے میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے نفیس زکریا نے کہا،
ہم نے مثلا جب سے سلسلہ شروع ہوا ہے
جی،
یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر جو حالات آپ دیکھ رہے ہیں اور جس طریقے سے جو وہاں پر ظلم و بربریت چل رہی ہے، یہ کئی دفعہ ہو چکا ہے. اب تک لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ شہید کیے جا چکے ہیں. ہم نے دفعہ جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا اس ہر موقع پہ، ہر اوکیزن پہ، کیونکہ نیت سے کشمیری ہیں اور پیسفل ڈیمونسٹریشن جو ہے وہ اپنے پیسفلی اپنے ایک موومنٹ کو لے کے چل رہے ہیں، تو اس سلسلے میں جہاں جب ان کے ساتھ جاتی ہوئی ہم نے ہمیشہ جو ہے اس پہ اپنی آواز بلند کی. اس سلسلے میں جو ہے ہم نے مذمت بھی کی ہے، جب ان کو 30 سے زیادہ کشمیریوں کو شہید کر دیا گیا تھا، جب وانی جوڈیشن کسٹوڈیل کلنگ ہوئی تھی، تو اس میں ہم نے وہ کیا تھا، مذمت کی تھی اس چیز کے اوپر. اور جو چیز آپ غور کر رہے ہیں وہ یہ کہ کشمیر جو ہے وہ پوری دنیا کو بتایا کہ یہ ڈسپیوٹ ڈسپیوٹیڈ میٹر ہے، اور اس پہ یو این سیکورٹی کاؤنسل کی ریزولوشن ہے، اور وہ ریزولوشن ان کو خود انڈیا کی لیڈرشپ نے جو ہے ایکسیپٹ کیا اور کہا کہ جی ہم اس کو امپلیمنٹ کریں. یہ بات کہنا ہے کہ یہ کشمیر جو ہے ہمارا اندرونی مسئلہ ہے، یہ خود بذات خود جو ہے یو این سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشن کی جو ہے خلاف ورزی ہے. یہ جو ستائیس صاحب نے جو دیا ہے اس کی وضاحت خالی کی ہے کہ جی اگر آپ کہتے ہیں کہ جی یہ آپ کا وانٹیڈ ٹیرسٹ، تو آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ آدمی کے نماز جنازہ جو ہے اس کے اندر لاکھوں لوگوں نے شرکت کی،
صحیح،
اور میری
اچھا نفیس زکریا صاحب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جی میں ایک سوال آپ سے یہاں یہ کروں گا، بھارت بار بار یہ کہتا ہے کہ پاکستان وہاں دہشت گردی کرواتا ہے، دہشت گرد بھیجتا ہے، آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟
یہ دیکھیں دہشت گردی کون کرتا ہے، اس سلسلے میں فی الحال آپ کو صرف یہ ریفرنس دوں گا کہ ریاستی دہشت گردی میں کون انوالو ہے. ایک تو آپ کو لیکن ہم چلتے ہیں کشمیر کی طرف واپس، مقبوضہ کشمیر کی طرف. مقبوضہ کشمیر میں جس پیمانے پر یہاں اس وقت جو وہاں پہ چل رہی ہے موومنٹ، اس پیمانے پہ جو ہے اس کو بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ یہ انڈیجنس موومنٹ. کشمیری نوجوان جو ہے ان کو پتہ ہے کہ ان کے ہاتھ میں نہ ہتھیار ہے نہ پوچھ ہے، وہ پھر بھی باہر نکل رہے ہیں کرفیو ہونے کے باوجود اور اپنی آواز اٹھا رہے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ اس کا جواب جو ہے اس سے ہوگا، ان کو بلٹ سے ملے گا. تو بیسیکلی تو پوری پاپولیشن کا ٹیررائز خود انڈیا نے کیا. کشمیریوں کی ڈٹرمنیشن کا آپ کو اندازہ اسی سے ہو جائے گا، یہ کوئی کنکاکٹڈ چیز نہیں ہو سکتی، کوئی بنی بنائی چیز نہیں ہو سکتی. یہ جو اندر سے ہمت ہوگی تبھی تو، اور جذبہ ہوگا تبھی تو سامنے آئیں گے. ان کو پتا ہے کہ میرے پاس ہتھیار نہیں ہے، آگے سے مجھے ہتھیار سے جواب ملے گا. لیکن اس کے باوجود بھی 50 سے زیادہ جو ہے صرف 10-15 دن کے اندر 50 سے زیادہ لوگ جو ہے اپنی جان گنوا بیٹھے ہیں. 4,000 کے قریب لوگ جو ہیں وہ زخمی ہیں، جس میں سے 500 سے زیادہ جو ہے کریٹیکلی انجرڈ ہیں. لوگوں کی آنکھیں ضائع ہو گئی، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ ابھی تک رکا ہے. یہ اگر یہ سارا کچھ اندرونی مسئلہ ہوتا ہو یا انڈیجنس نہ ہوتا، یہ 7,00,000 فوج کی ضرورت تھی وہاں پہ. کیا یہ ساری باتیں انٹرنیشنل کمیونٹی کو سوچنی.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
شام، عراق سے لے کر یورپ کے کئی ملکوں تک اور پھر افغانستان، ان تمام جگہوں پر حالیہ کئی ایک دہشت گرد حملوں کی ذمہ داری کا دعویٰ اسلامک اسٹیٹ یا داعش کی جانب سے سامنے آیا. تجزیہ کاروں اور عہدیداروں کے مطابق یہ گروپ سمٹنے کے باوجود کہیں بھی حملوں کی اہلیت بدستور رکھتا ہے. افغانستان میں درجنوں افراد کی ہلاکت کا سبب بننے والے گزشتہ روز کے حملے اور یورپ میں حالیہ کارروائیوں کے پس منظر میں پروگرام جہاں رنگ میں اسد حسن نے تجزیہ کاروں سے گفتگو کی ہے. آئیے سنتے ہیں اسی پروگرام سے کچھ اقتباس.
خالد امید فاروقی صاحب، بہت شکریہ آپ کا. یورپ میں 8 دنوں کے دوران تیسرا حملہ ہے، کس طرح کے خطرات پیدا ہو رہی ہیں یورپ کے لیے، اسپیشلی داعش کے ہاتھوں؟
جو صورتحال ظاہر کی جس طریقے سے ریمپیج ہوا میونخ میں بھی، اس سے قبل بھی جو نیس میں واقعہ ہوا، اور وہ تو ظاہر ہے کہ داعش سے بہت زیادہ کنیکٹڈ بھی تھے، تو یہ سارے جو واقعات ظاہر ہے یورپ میں ہو رہے ہیں، اس کے نتیجے میں امیگرینٹ کی صورتحال ہر گزرتے دن کے ساتھ مشکل ہوتی جا رہی ہے اور مزید مشکل ہوتی جائے گی.
کرن نازش نے ہمیں جوائن کیا ہے, فری لانسر ہیں, ریسرچر ہیں, نیو امریکن تھنک ٹینک کے ساتھ وابستہ ہیں اور اس وقت ترکی کے اندر موجود ہیں. اور اسلام یہ جو ملیٹنسی ہے, ملیٹنسی لیڈ بائی داعش یا جس کا سامنا یورپ کو ہے, اس پہ ان کی گہری نظر ہے. آپ کے خیال میں یہ جو میونخ کا حملہ ہے, ایک نوجوان کی طرف سے یہ ذاتی ریئیکشن ہے, اس کی ذہنی صحت کا اس کا شاخسانہ ہے, اس کی ریزنز ہیں, یا آپ کو لگتا ہے کہ داعش جو جس کو لونلی ولف کہتے ہیں, جو نوجوان بیٹھے ہیں جن کو تنہائی کا سامنا ہے, ان کو ہدف بناتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ وہ اٹیک کریں اپنے اپنے علاقوں کے اندر؟
جی بالکل, یہ بہت تین چیزیں ہیں. ایک تو یہ جو آپ نے ابھی کہا لون ولف کا جو فنومنا ہے, یہ آبویسلی بات ہے کہ دس ہم نے پچھلی کافی انسیڈنٹ میں دیکھا ہے کہ آئیسس نے یہ یوٹیلائز کیا ہے. ایکچولی آئیسس نے جو اپنا لیٹسٹ میگزین جو ان کا افاق ہے جو وہ پبلش کرتے ہیں اس کے اندر انہوں نے کلیم کیا ہے کہ یہ انہی کا دے ہیو ریٹن سم تھنگ اباؤٹ دی اٹیک دیٹ اٹ واز ایسوسیٹڈ ٹو آئیسس. افغانستان کا ٹائپ بھی انہوں نے کلیم کیا ہے. آئیسس کی کتنی ڈائیورس اپرچونیٹیز آئیسس کے پاس ہیں کہ وہ کوئی بھی اٹیک کلیم کر سکتی ہے, اور یہ بھی کہ ہم لوگ سٹیریوٹائپ تو نہیں کر سکتے کہ کسی کی یو نو سٹیریوٹائپ کرنا اوائڈ کرنا چاہیے, لیکن اب جو ہے وہ ہر اٹیک جو کلیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس سے یہ سامنے آتا ہے کہ دے آر ڈائیورسفائنگ دیئر یو نو دی اپرچونیٹی فار اینی بڈی ہو وانٹس ٹو فالو دیم. دیٹ از ویری ویری ڈینجرس بیکاز دیٹ مینس کہ اب کوئی بھی کہیں پر بھی کر سکتا ہے.
چودھری نعمان ظفر نے ہمیں جوائن کیا, ایکسپرٹ ہیں انٹرنیشنل سیکیورٹی کے, سعودی عربیہ میں بیسڈ ہیں لیکن یہاں پہ ریسرچ فیلو رہ چکے ہیں ہڈسن انسٹیٹیوٹ کے ساتھ. اپنا انالیسس دیجیے گا یورپ کے اندر آٹھ دنوں میں تیسرا خونی واقعہ.
دیکھیے بات یہ ہے کہ یورپ میں بہت سارے محرکات اس وقت موجود ہیں جو مختلف عوامل کام بھی وہاں پہ کر رہے ہیں. ایک تو مہاجرین کا جو انفلو تھا یورپ کے اندر وہ ایک بہت بڑا فیکٹر تھا جس نے وہاں کے سوشل چینجز جو وہاں پہ مرتب کی ہیں. تو ایک طرح سے ایک ریزنٹمنٹ وہاں پہ موجود ہے, کچھ ایلیمنٹس کچھ ہلکے یہ محسوس کرتے ہیں کہ اگر اس طرح انفلو ہوتا رہا مہاجرین کا یا دوسرے اس کا تو ان کے آزادی پر یا ان کے رائٹس کے اوپر کچھ جو ہے نظر پڑ سکتی ہے. تو ایک تو یہ ہے. اس کے بعد دوسرا ایک فیکٹر ہے جو کہ ہوم گرون ٹیررزم کا تھا, وہ اس واقعے میں خاص طور پر انوالو نہیں ہے لیکن وہ بھی ایک بہت بڑا اہم فیکٹر ہے جو کہ یورپ میں اور وہاں پہ موجود ہے.
کرن آپ بتائیے گا داعش کا جو فینومینا ہے وہ اس ریجن کے اندر پاکستان افغانستان کے اندر اور خاص طور پہ افغانستان کی جو عسکریت پسندی یا ملیٹنسی ہے اس کو وہ کس حد تک مزید کمپلیکس سچویشن بنا رہی ہے اور کیا چیلنجز وہ پیدا کر رہی ہے حکومت کے لیے بھی اور پوری سیکیورٹی کے لیے؟
ایکچولی آئی تھنک کہ آئیسس جو ہے داعش کا جو نام ہے افغانستان میں اتنا زیادہ کانسنٹریٹڈ نہیں ہے جتنے اور دوسرے گروپس ہیں. تھوڑا ان کے فائٹرز کی جو تعداد ہے وہ بہت لمیٹڈ ہے. کافی کریک ڈاؤنز بھی ہوئے جب سے رپورٹس آنا شروع ہوئے 2014 سے جب تھوڑی بہت رپورٹس آئی تھیں, اور اس کے بعد بہت سارے رومرز بھی ہوئے کہ داعش جو ہے وہ گرو ہو رہا ہے. لیکن پھر یہاں پر وہی بات آ جاتی ہے کہ آئیسس کی جو کیپیسٹی ہے کہ وہ اپنے چار فائٹرز کے ساتھ بھی کافی ڈیمیج کر سکتے ہیں.
ہمیں جوائن کیا طاہر خان صاحب نے, سینئر صحافی ہیں, تجزیہ کار ہیں, افغانستان کی پولیٹیکل سچویشن ہو, افغانستان کے اندر ملیٹنسی ہو اور بارڈر کی سچویشن ہو, اس پہ ان کی گہری نظر ہے. ایک تو یہ جو تازہ ترین دہشت گردی کا واقعات ہیں, دو دھماکے ہوئے ہیں, حکام یہ کہہ رہے ہیں کہ سوسائیڈل تھے, 61 افراد کی ہلاکت ہے, داعش ذمہ داری کا دعویٰ کر رہی ہے, ان کا دعویٰ کس حد تک درست ہو سکتا ہے ایک بات, اور دوسرا نعمان نے جو پہلو اٹھایا ہے کہ افغان یا طالبان انسرجنسی کی تو سمجھ آتی ہے, پولیٹیکل موٹیوز بھی سامنے آتے ہیں اس کے, لیکن یہ داعش کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کا مقصد کیا ہے اس ریجن کے اندر متحرک ہو کے وہ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟
داعش نے افغانستان میں بہت ایک منظم طریقے سے میری نظر میں, کیونکہ ان کا فوکس تھا شروع میں ریکروٹمنٹ پہ, اور انہوں نے صرف ایک ان ضلع میں یا ان ایریاز میں مشرقی صوبے ننگرہار میں اپنی وہاں سے بنیاد رکھی اپنے تحریک کی. آہستہ آہستہ ان پہلے اس کو پہنچ گئے حملوں بعد انہوں نے بڑے منصوبہ سے کابل میں آج جو ہزارہ برادری کو نشانہ بنایا ہے. یعنی میری نظر میں ان کی وہ جو پلان تھا جو منصوبہ تھا کہ انہیں شروع کرنا ہے اور پھر ننگرہار کے ایک ضلع سے ہوتے ہوئے مختلف سے وہاں پر پہنچنا کابل پہنچنا, میری نظر میں ایک بہت بڑا خطرہ ممکن ہے کہ ہو سکے مستقبل میں داعش کی، حالانکہ یہ والا ریجن جو ہے، یہ والا خطہ جو ہے، یہ داعش کے لیے اس طرح موضوع نہیں ہے جس طرح کے عرب ممالک ہیں.
بالکل
افغان حکومت کے لیے بھی سوچنا پڑے گا اور ان ممالک کی بھی سوچنا پڑے گا، طالبان کو بھی سوچنا پڑے گا کہ وہ کس طریقے سے اپنے معاملات کو حل کرتے ہیں.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com.
السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 11:30، بھارت میں 12 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 2:30 بجے ہیں. خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ بہجت حاضر ہے. افغانستان کے دارالحکومت کابل میں خود کش بم دھماکوں میں 80 افراد کی ہلاکت پر اتوار کے روز ملک میں یوم سوگ منایا گیا. ہفتے کے روز دو خود کش بمباروں نے مظاہرہ کرنے والے ہزارہ برادری کے لوگوں کے قریب خود کو دھماکے سے اڑا دیا تھا، جس سے 200 سے زائد افراد زخمی بھی ہوئے تھے. افغانستان کے صدر اشرف غنی نے حملے کی مذمت کرتے ہوئے اس کی مکمل تحقیقات کا حکم دیا ہے اور اتوار کو یوم سوگ منانے کا اعلان کیا، جس میں اس حملے میں ہلاک اور زخمی ہونے والوں کے لیے مساجد میں خصوصی دعاؤں کا اہتمام تھا. شدت پسند گروپ داعش نے اس واقعے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے ہزارہ برادری کو خبردار کیا کہ وہ داعش کے خلاف شام کی حکومت کی لڑائی میں شامل ہونے سے باز رہیں. تہران نے بم حملے کی مذمت کی اور ایرانی وزیر خارجہ محمد جاوید ظریف نے اپنی ایک ٹویٹ میں کہا کہ شیعہ اور سنی دونوں ہی ہدف ہیں اور انہیں انتہا پسندی کے مقابلے کے لیے متحد ہونا چاہیے. وائٹ ہاؤس کے پریس سیکرٹری نے کہا ہے کہ افغانستان کی سیکیورٹی، استحکام اور خوشحالی کو لاحق خطرات کا مقابلہ کرنے میں مدد دینے کے لیے امریکہ اور بین الاقوامی برادری افغان سیکیورٹی فوجوں اور خطے کے ملکوں کے ساتھ مشترکہ طور پر کام کرنے کو تیار ہے. ایک اخباری بیان میں جوش ارنسٹ نے کہا کہ امریکہ ہفتے کو کابل میں ہونے والے خوفناک حملے کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کرتا ہے، جس میں 80 سے زائد افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہو گئے. ترجمان نے ہلاک ہونے والوں کے خاندان سے تعزیت کی ہے، جبکہ زخمیوں کی جلد صحت یابی کی خواہش کا اظہار بھی کیا ہے. بھارت کی وزیر خارجہ سشما سوراج نے کہا ہے کہ پاکستانی قیادت کی طرف سے حزب المجاہدین کے دہشت گرد برہان وانی کو بارہا ہیرو قرار دینے کی کوشش قابل افسوس ہے. بھارت نے اپنے زیر انتظام کشمیر میں تشدد اور دہشت گردی کی حمایت کا الزام پاکستان پر عائد کرتے ہوئے وزیر اعظم نواز شریف کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا. بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج نے ہفتے کو ایک بیان میں کہا کہ کشمیر کو اپنا حصہ بنانے کا پاکستان کا خواب قیامت تک پورا نہیں ہو سکے گا. کشمیر کے معاملے پر بھارت کی طرف سے اب تک اس سخت ترین بیان سے قبل پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف کا یہ بیان سامنے آیا تھا کہ وہ دن دور نہیں جب کشمیر کا پاکستان کے ساتھ الحاق ہوگا اور وہ پاکستان کا حصہ ہوگا. کشمیر دونوں ہمسایہ ایٹمی قوتوں کے درمیان شروع ہی سے متنازع ہے اور اس کا ایک حصہ پاکستان اور ایک بھارت کے زیر انتظام ہے. بھارت کی وزیر خارجہ سشما سوراج کے اس بیان پر کہ کشمیر کبھی بھی پاکستان کا حصہ نہیں ہوگا، پاکستان کا کہنا ہے کہ کشمیر کے بارے میں ایسا کوئی بھی فیصلہ صرف کشمیری عوام کر سکتے ہیں، نہ کہ بھارتی وزیر خارجہ. اتوار کے روز دفتر خارجہ سے جاری ایک بیان میں پاکستان کے مشیر خارجہ سرتاج عزیز نے کہا کہ کشمیریوں کو یہ حق دینے کا وعدہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے کیا ہے اور ان کے بقول اب وقت ہے کہ بھارت جموں کشمیر کے لوگوں کو یہ حق استعمال کرنے کی اجازت دے، اور جب اکثریت پاکستان یا بھارت کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کرے تو پوری دنیا کشمیری عوام کے فیصلے کو تسلیم کرے گی. ادھر بھارت کے وزیر داخلہ راج ناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ نئی دلی کے زیر انتظام کشمیر میں امن بحال ہونے اور صورتحال کے معمول پر آ جانے کے بعد وہاں موجود مسائل کا پائیدار اور حتمی حل تلاش کرنے کے لیے بات چیت شروع کی جائے گی. انہوں نے اپنے دو روزہ دورے کے اختتام پر سری نگر میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات بتائی ہے. پاکستان کے قبائلی علاقے خیبر ایجنسی میں کمبر خیل قبیلے کے قائدین نے ایک جرگے میں فیصلہ کیا ہے کہ وہ باڑہ آنے اور جانے والی اپنے قبیلے کی خواتین کی ذمہ داری لے گئے تاکہ ان کی جامع تلاشی نہ لی جائے. اس تلاشی کا مقصد منشیات کی سمگلنگ اور دہشت گردوں کو روکنا ہے، تاہم ابھی اس بارے میں ایک سمجھوتا طے پا گیا ہے. تفصیلات کے ساتھ پشاور سے شمیم شاہد.
پاکستان کے قبائلی علاقے خیبر ایجنسی کے کمبر خیل قبیلے کی طرف سے سیکورٹی حکام کو یقین دہانی کروائے جانے کے بعد باڑہ آنے اور جانے والی قبائلی خواتین کو جامع تلاشی سے مستثنی قرار دے دیا گیا ہے. ایک عرصے سے جرائم پیشہ عناصر منشیات کی سمگلنگ کے لیے برقعہ پوش خواتین سے کام لیتے رہے ہیں، جبکہ حالیہ برسوں میں ایسے واقعات بھی سامنے آ چکے ہیں جن میں شدت پسند برقعے کی آڑ میں پرتشدد کاروائیاں کرتے رہے۔ تاہم باڑہ کے کمبرخیل قبیلے کا موقف تھا کہ یہ ان کی قبائلی روایات کے منافی ہونے کے علاوہ خواتین کے لیے پریشانی کا باعث بھی ہے، اور سیکورٹی حکام کے ساتھ اس قبیلے کے عمائدین نے ایک جرگے میں فیصلہ کیا کہ وہ اس ضمن میں خود ذمہ داری لیں گے۔ اس قبیلے کے ایک اہم رہنما اور سابق قانون ساز حمید اللہ جان افریدی نے اتوار کو وائس آف امریکہ کو جرگہ کے فیصلے کے بارے میں بتایا۔
جو ٹرائب ہے اس نے خود ریسپانسیبلٹی لی، اس نے ایک کوڈ بنایا کہ اگر اس علاقے کا کوئی بندہ اپنی گھر والی سے یا کسی عورت سے اس قسم کی سمگلنگ یا اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی میں ملوث پایا گیا تو ٹرائب نے یہ ذمہ داری لی کہ اس کے خلاف وہ بھرپور کاروائی کریں گے، اس کا گھر جو ہے وہ مسوار کریں گے، علاقے سے باہر نکالا جائے گا اور 20,00,000 روپے جرمانہ اس گھرانے پہ ہوگا۔ تو لہٰذا وہ ایک پیکٹ جب ٹرائب نے خود ایک طریقہ بنایا، ریسپانسیبلٹی لی، گورنمنٹ کو یہ کمٹمنٹ دی، تو اس وجہ سے پھر انہوں نے ریلیکسیشن دی۔
جرگے میں یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ سیکورٹی حکام کو اگر کسی طرح کی غیر قانونی سرگرمی کی اطلاع ملتی ہے تو وہ تلاشی کی کاروائی کرنے کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ خیبر ایجنسی افغان سرحد سے ملحق ہے اور طویل عرصے سے یہاں جرائم پیشہ عناصر اور دہشت گردوں نے اپنی محفوظ پناہ گاہی قائم کر رکھی تھی۔ تاہم 2014 کے اواخر میں پاکستانی فوج نے بھرپور کاروائی کر کے اس علاقے کو شرپسند عناصر سے پاک کر دیا۔ فوجی آپریشن کی وجہ سے خیبر ایجنسی سے لاکھوں افراد کو عارضی طور پر نقل مکانی کرنا پڑی تھی، جن کی مرحلہ وار اپنے علاقوں کو واپسی کا سلسلہ گزشتہ سال شروع ہو چکا ہے۔
ترکی میں ناکام بغاوت کا الزام ایک جلا وطن مذہبی شخصیت فتح اللہ گولن پر عائد کرتے ہوئے ترکی نے جہاں اپنے ہاں گولن تحریک کے حامیوں کے خلاف کارروائیاں شروع کر رکھی ہیں، وہیں اس نے دیگر ملکوں میں اس تحریک سے وابستہ اداروں اور افراد کے خلاف وہاں کی حکومتوں سے کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ پاکستان میں 20 سال قبل پاک ترک انٹرنیشنل اسکولس کے نام سے تعلیمی ادارے بننا شروع ہوئے تھے جسے گولن تحریک سے وابستہ بتایا جاتا ہے، گو کہ اس نیٹورک کی پاکستان میں انتظامیہ تردید کرتی ہے کہ اس کا کسی سیاسی یا مذہبی تحریک سے کوئی تعلق ہے۔ لیکن اس ہفتے اسلام آباد میں ترکی کے سفیر کی طرف سے ان سکولوں کے خلاف کارروائی کرنے کی بابت بیان سامنے آیا۔ تاحال سرکاری طور پر پاکستان نے اس مطالبے پر کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا، لیکن حکام کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ حکومت ترکی کے تحفظات پر سنجیدگی سے غور کر رہی ہے۔ اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ۔
ترکی میں ناکام بغاوت کا الزام ایک جلا وطن مذہبی شخصیت فتح اللہ گولن پر عائد کرتے ہوئے ترکی نے جہاں اپنے ہاں گولن تحریک کے حامیوں کے خلاف کارروائیاں شروع کر رکھی ہیں، وہیں اس نے دیگر ممالک میں اس تحریک سے وابستہ اداروں اور افراد کے خلاف وہاں کی حکومتوں سے کارروائی کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ پاکستان میں 20 سال قبل پاک ترک انٹرنیشنل اسکولس کے نام سے تعلیمی ادارے بننا شروع ہوئے تھے جسے گولن تحریک سے وابستہ بتایا جاتا ہے، گو کہ اس نیٹورک کی پاکستان میں انتظامیہ تردید کرتی ہے کہ اس کا کسی سیاسی یا مذہبی تحریک سے کوئی تعلق ہے۔ لیکن اس ہفتے اسلام آباد میں ترکی کے سفیر کی طرف سے ان اسکولوں کے خلاف کارروائی کرنے کی بابت بیان سامنے آیا ہے۔ تاحال سرکاری طور پر پاکستان نے اس مطالبے پر کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا، لیکن حکام کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ حکومت ترکی کے تحفظات پر سنجیدگی سے غور کر رہی ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم نواز شریف کے ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کے ساتھ ذاتی تعلقات بھی ہیں، اور مبصرین کے مطابق ایسی صورتحال میں پاکستانی وزیراعظم کے لیے ملکی پالیسی کے تناظر میں انقرہ کے مطالبات پر کوئی بھی فیصلہ کرنا آسان نہیں ہوگا۔ تجزیہ کار پروفیسر حسن عسکری رضوی نے اتوار کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ ایسے میں کہ جب یہ تعلیمی ادارے قانونی طریقے سے قائم ہوئے تو ترک حکومت کے مطالبے کو پوری طرح ماننا پاکستان کے لیے خاصا مشکل ہوگا۔
بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ جو ریاستوں کے تعلقات میں جب آپ ذاتیات کے لیول پہ پہنچ جائیں تو پھر سٹیٹ پالیسی کو رن کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور اب یہ چیلنج جو ہے پرائم منسٹر کے لیے اچھا خاصا کھڑا ہو گیا ہے، کیونکہ ترکی کے پریزیڈنٹ جو ہیں اردوغان، وہ اب جتنے بھی حمایتی ہیں فتح اللہ گولن کے ان کو فارغ کرنا چاہتے ہیں، ٹوٹلی ایکسکلوڈ کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھتے ہیں حکومت پاکستان جو ہے اس معاملے کو کس طرح حل کرے۔
پاک ترک انٹرنیشنل سکولز اینڈ کالجز کے تحت ملک کے مختلف شہروں میں 2 درجن سے زائد تعلیمی ادارے کام کر رہے ہیں جہاں لگ بھگ 10,000 طلباء و طالبات زیر تعلیم ہیں۔ اس نیٹ ورک سے وابستہ عہدیداروں کے یہ بیانات سامنے آئے ہیں کہ ان میں کام کرنے والے ترک شہری قانونی طریقے سے غیر سرکاری تنظیموں کے لیے جاری کردہ ویزوں کے تحت پاکستان میں کام کر رہے ہیں۔ پروفیسر رضوی کہتے ہیں کہ اسکولوں کو مکمل طور پر بند کرنا حکومت کے لیے پیچیدہ معاملہ ہوگا اور اس ضمن میں اسے ثالثی کے اقدام کرنے پڑیں گے۔
پاکستان گورنمنٹ کے لیے کافی اچھے خاصے بچے، پاکستانی بچے جو ہیں وہ ان اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، ان کو اگر بند کرنا ہے تو ان بچوں کو آپ کہاں شفٹ کریں گے، یا یہ ہے کہ ان سکولوں کو سٹیٹ خود سنبھال لے گی اور وہ ان کو اسی طرح چلاتی رہے گی، تو یہ وہ پالیسی فیصلہ ہے جو کہ پرائم منسٹر کے لیول پہ ہوگا، اور پرائم منسٹر کے تعلقات چونکہ بہت اچھے ہیں ترکی کی لیڈرشپ سے، تو اس بات کا کوئی نہ کوئی انہیں حل نکالنا پڑے گا۔ یہ قانونی طریقے سے بنے ہیں اور جو قوانین ہیں ان کو فالو کرتے ہیں، تو گورنمنٹ کے لیے ایک طرح کے آربیٹری اقدامات کرنے پڑیں گے اس سلسلے میں۔
امریکہ میں ایک دہائی سے زائد عرصے سے جلا وطنی کی زندگی گزارنے والے عمر رسیدہ فتح اللہ گولن بھی ترک قیادت کی طرف سے خود پر لگائے گئے الزامات کو مسترد کر چکے ہیں۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
نیپال کے وزیر اعظم نے اتوار کے روز استعفیٰ دے دیا، جس کے نتیجے میں یہ جنوبی ایشیائی ملک سیاسی اور اقتصادی غیر یقینی پن کے ایک اور دور کا سامنا کر رہا ہے۔ وزیر اعظم کے پی اولی نے پارلیمان میں عدم اعتماد کا ووٹ ہونے سے قبل استعفیٰ دے دیا، جس اس ووٹ میں بھی ان کی ناکامی کا امکان تھا۔ 1990 کے بعد کثیر جماعتی سیاسی جمہوریت کے آغاز کے بعد نیپال کے لیے یہ 23واں موقع ہے جب ملک کو اس غیر یقینی پن کا سامنا ہے۔ جرمنی کے تفتیش کاروں نے بتایا ہے کہ جرمنی کے صوبے بویریا کے دارالحکومت میونخ میں جس 18 سالہ نوجوان نے 9 افراد کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا، وہ نفسیاتی علاج معالجہ کرا رہا تھا اور اس نے 1 سال سے بھی زیادہ عرصے سے وسیع پیمانے پر قتل کی منصوبہ بندی کی تھی۔ 18 سالہ نوجوان کی شناخت ڈیوڈ علی سمبولی کے طور پر ہوئی ہے، جس نے 2015 میں دو ماہ تک اسپتال میں داخل رہتے ہوئے علاج کرایا، جبکہ بعد کو بھی علاج جاری رہا۔ میونخ استغاثہ دفتر کے ایک ترجمان نے یہ معلومات فراہم کی ہیں۔ ڈپریشن کے ساتھ ساتھ اس مشتبہ شخص کو دوسروں سے رابطوں کا بھی خوف تھا۔ شٹائن کراؤس کوف نے یہ بات ایک نیوز کانفرنس میں بتائی۔ انہوں نے کہا کہ حملہ آور نے خود کو بھی گولی مار دی اور اس نے کسی مخصوص فرد یا افراد کو ہدف نہیں بنایا، اور یہ اس بات کی دلیل شہادت ہے کہ اس کا کوئی سیاسی محرک تھا۔ بویریا میں سیکیورٹی کے کلیدی عہدیدار نے کہا کہ جرمنی کی فوج کو میونخ مال جیسی بحرانی صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے مداخلت کرنا چاہیے تھی۔ انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی آئی او سی نے فیصلہ کیا ہے کہ آئندہ ماہ ریو میں ہونے والی اولمپک کھیلوں میں روس سے آنے والی تمام ٹیموں کے لیے مقابلوں میں حصہ لینے پر پابندی نہ لگائی جائے۔ اس سے پہلے وسیع پیمانے پر ممنوع ادویات استعمال کرنے کی اسکیم کے الزامات سامنے آئے تھے۔ آئی او سی نے اتوار کے روز اپنی ایک میٹنگ کے بعد کہا کہ اس کا انحصار انفرادی کھیلوں کی فیڈریشنز پر ہے کہ وہ اس بات کا تعین کریں کہ آیا روسی کھلاڑیوں کو اولمپک کھیلوں میں شامل ہونے کی اجازت دی جائے گی یا نہیں۔ روس کے کھیلوں کے وزیر وٹالی مٹکو نے کہا کہ وہ آئی او سی کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ریو اولمپک میں روسی کھلاڑیوں پر پابندی لاگو نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ روسی ٹیم کی اکثریت آئی او سی کے قواعد و ضوابط کی پاسداری کرتی ہے اور وہ ریو میں مقابلہ کرنے کے اہل ہوگی۔
касается критериев, которые предъявлены национальной команде и сборной команде России накануне Олимпийских игр, они, конечно, очень жесткие.
روس کے کھیلوں کے وزیر کہہ رہے ہیں کہ یہ قواعد و ضوابط بلا شبہ بے حد کڑے ہیں، لیکن یہ ہماری ٹیم کے لیے ایک خاص چیلنج ہے، اور وہ کہہ سکتے ہیں کہ انہیں پورا یقین ہے کہ روس کی قومی ٹیم کی اکثریت ان قواعد و ضوابط کو پورا کر سکے گی۔ ترکی کی برسر اقتدار اور مرکزی حزب اختلاف جماعتیں جمہوریت کے حق اور ناکام بغاوت کی مذمت کرنے کے لیے مل کر ایک جلوس نکال رہی تھیں۔ استنبول کے معروف تقسیم چوک پر اتوار کے روز کڑے حفاظتی انتظامات میں یہ ریلی نکالی گئی، اور جس کے لیے ترکی میں حزب اختلاف کے سب سے بڑے گروپ سیکولر ریپبلکن پیپلز پارٹی نے اپیل کی۔ ان کا ساتھ دوسری حزب مخالف جماعتوں اور صدر رجب طیب اردوان کی اسلامک جسٹس پارٹی اور کنزرویٹو پارٹی نے بھی دیا۔ اتحاد کا ایسا ہی مظاہرہ ترکی کی فضائیہ کے سربراہ نے کیا، جنہوں نے ایک غیر معمولی بیان جاری کرتے ہوئے فوج کے سربراہ جنرل ہولوسو آکر کی مکمل اطاعت پر زور دیا۔ ناکام بغاوت کی کوشش میں فضائیہ کے کچھ ارکان بھی تھے، اور اس دوران آکار کو بھی یرغمال بنا لیا گیا۔ عراق کے دارالحکومت بغداد کے شمال میں ایک پولیس چوکی پر ہونے والے خود کش بم دھماکے میں کم از کم 12 افراد ہلاک جبکہ 32 زخمی ہو گئے. داعش نے کہا کہ وہ اس علاقے میں سیکیورٹی افراد کو ہدف بنا رہا ہے. داعش نے عراق میں شیعہ اور سیکیورٹی عہدیداروں کو ہدف بناتے ہوئے خود کش بم دھماکے کیے ہیں. شام کی حکومت نے باغیوں کے زیر کنٹرول علاقے میں ہفتے کے روز 5 عارضی اسپتالوں پر بمباری کی ہے جس کے نتیجے میں ایک نوزائیدہ بچہ مارا گیا اور ان علاقوں میں موجود 2,00,000 سے زائد شہریوں کی طبی نگہداشت اور دیکھ بھال کے عمل کو نقصان پہنچ رہا ہے. آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے کہا ہے کہ حلب اور آتریب میں 4 کلینکس ان حملوں کی وجہ سے ناکارہ ہو گئے ہیں. اور امریکہ کی ڈیموکریٹ پارٹی کا قومی کنونشن پیر کے روز فلیڈلفیا میں ہو رہا ہے اور ڈیموکریٹس اس میں شرکت کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں. یہ کنونشن امریکہ کی سابق وزیر خارجہ ہلری کلنٹن کو پارٹی کی طرف سے 2016 کے صدارتی امیدوار کے طور پر نامزد کرنے کو تیار ہے. وہ پہلی خاتون ہیں جنہیں امریکہ کی کسی بڑی پارٹی نے اس منصب کے لیے نامزد کیا ہے. خبریں ختم ہوئیں. جمعرات کے روز ریپبلکن پارٹی کے قومی کنونشن میں پارٹی کے صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی تقریر میں منتخب ہونے کی صورت میں میکسیکو کی امریکہ سے ملحق سرحد پر دیوار تعمیر کرنے کی تجویز کا ایک بار پھر اعادہ کیا. رائیاما کے جائزے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ امریکیوں کی ایک واضح اکثریت ملک کے جنوب مغربی سرحد پر بہتر نگرانی کی حامی ہے. لیکن وائس آف امریکہ کے گریگ فلیکس نے میکسیکو کی ریاست سونورا کے سرحدی قصبے نوگالس سے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ وہاں کے زمینی حالات سرحد عبور کرنے کی کوشش کرنے والوں کی پہلے ہی سے حوصلہ شکنی کر رہے ہیں. تفصیلات اسد حسن سے سنیے.
تارکین وطن کے لیے دور افتادہ علاقوں سے سرحد عبور کرنا نسبتاً آسان ہے، لیکن اس کے بعد انہیں ویران اور بے آب و گیا علاقے کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس سرحد کو عبور کرنے کے بعد تارکین وطن کو بنجر صحرا کے اندر سے اپنے لیے راستہ بنانا پڑتا ہے، اور جہاں اکثر اوقات درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ سے بڑھ جاتا ہے. وہاں پائی جانے والی جڑی بوٹیاں اور جھاڑیاں انہیں تھوڑا بہت سایہ تو فراہم کرتی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ دیگر خطرات سے بھی دوچار کر دیتی ہیں. ایک غیر سرکاری تنظیم ہیومن بارڈرز کے لیے رضاکار ڈائنی ہولٹر کے الفاظ، اکثر اوقات ان کے پاس مناسب جوتے نہیں ہوتے جو ان کے پاس لازمن ہونے چاہیے، اور پھر ان کے پاؤں میں آبلے پڑ جاتے ہیں اور اسی طرح کی دوسری چیزیں ہوتی ہیں. یہ سفر کا بہت برا اور تکلیف دہ پہلو ہے، لیکن بنیادی چیز جسم میں پانی کی کمی کا واقع ہونا ہے. انسانی حقوق کی تنظیم ہیومن بارڈرز ریاست ایریزونا کے صحرا میں مختلف مقامات پر پانی کے ٹینک رکھتی ہے، جن کے اوپر صحرا عبور کرنے والے تارکین وطن کو پانی کی موجودگی سے آگاہ کرنے کے لیے ایک جھنڈا لہراتا ہے. بہت محتاط قسم کے انسانی سمگلروں کے پاس گاڑیاں ہوتی ہیں جو سرحد کے قریب ان کی منتظر ہوتی ہیں، لیکن بہت سے دیگر سمگلر تارکین وطن کو بے یار و مددگار چھوڑ جاتے ہیں. ان کی واحد امید یہ ہوتی ہے کہ سرحد پر گشت کرنے والے امریکی اہلکار انہیں بچا لیں گے اور گرفتار کر لیں گے. سرحدی نگرانی کے امریکی ادارے کے ٹکسن سیکٹر کے سربراہ پاؤل بیسن اس بارے میں بتاتے ہیں،
پیپل آر کانسٹنٹلی ٹرائنگ ٹو کراس دس بارڈر. That's why we're here to prevent them from doing that to the best of our ability.
لوگ مسلسل سرحد عبور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ یہاں ہم موجود ہیں. ہم اپنی بہترین اہلیت کو بروئے کار لاتے ہوئے انہیں ایسا کرنے سے باز رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. بیسن کہتے ہیں کہ صحرا کے مخصوص حالات تمام غیر قانونی تارکین وطن کو سرحد عبور کرنے سے روکنے کی ان کی اہلیت کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں، اور انہیں ان لوگوں کی زندگیاں بچانے کے کام سے بھی روکتے ہیں جنہیں مدد کی ضرورت ہوتی ہے. ان کے الفاظ،
This is a very rugged environment that we have here in the Tucson sector. Lots of mountain, there are 7 mountain ranges.
یہاں ٹکسن سیکٹر میں بہت خراب قسم کے موسمی اور زمینی حالات ہیں. یہاں بہت پہاڑ ہیں. یہاں 7 پہاڑی سلسلے ہیں جو سرحد کو کاٹتے ہوئے گزرتے ہیں، اور وہ مشرق اور مغرب میں ہماری نقل و حرکت کی اہلیت پر اثر انداز ہوتے ہیں. سرحد کی دوسری جانب میکسیکو میں ان بہت سے تارکین وطن نے جنہیں حال ہی میں واپس وطن بھجوایا گیا تھا، وائس آف امریکہ کو ان خطرات کے بارے میں بتایا جو انہوں نے سرحد عبور کرنے کے لیے قبول کیے تھے. ہسپانوی زبان بولنے والی ایک خاتون نے خود کو پیش آنے والی مشکلات کا ذکر یوں کیا، وہ کہہ رہی ہیں کہ اس گرمی اور جسم میں پانی کی کمی ہونے کے مسئلے کے ساتھ میں نے سنا ہے کہ بہت سے لوگوں کو سفر کے درمیان ہی راستے میں کہیں پیچھے چھوڑ دیا گیا. سرحد عبور کرنے کی کوشش کرنے والے ایک اور شخص مارٹین کو صحرا میں جلد کا کوئی انفیکشن ہو گیا تھا، لیکن اس کا کہنا ہے کہ اسے اس کے باوجود امریکہ پہنچنے کی کوشش کرنا پڑی. اس کے الفاظ، میرا خاندان غریب ہے، میرے پاس کوئی رقم نہیں ہے، اس لیے میں یہاں آیا ہوں کہ سرد عبور کرنے کے لیے کوئی بہترین جگہ ڈھونڈ سکوں. کیتھولک پادریوں کی جانب سے چلائی جانے والی تنظیم دا کینو بارڈر انیشیٹو ملک سے نکالے جانے والے درجنوں تارکین وطن کو ہر روز صحت بخش ناشتہ فراہم کرتی ہے، لیکن یہ تنظیم انہیں اس سلسلے میں جن خطرات کا سامنا ہو سکتا ہے اس سے بھی خبردار کرتی ہے. کینو بارڈر انیشیٹو کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر سیان کیرول کہتے ہیں، اگر وہ دوبارہ سرحد عبور کرتے ہیں تو پھر انہیں کئی دن جیل میں گزارنے کا خطرہ مول لینا پڑتا ہے، اور پھر اس سفر میں تشدد کا نشانہ بننے، لوٹے جانے، حتیٰ کہ صحرائے میں ہلاک ہونے تک کے خطرات اپنی جگہ موجود ہیں. غیر قانونی طور پر سرحد عبور کرنے والوں میں سے بہت سے لوگ غربت کے ہاتھوں مجبور ہوتے ہیں. تاہم خاص طور پر وسطی امریکہ کی بات کی جائے تو ان میں سے بہت سوں کو اپنے ملکوں کے اندر تشدد کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس اس کے سوا کوئی اور چارہ نہیں ہے کہ وہ بار بار سرحد عبور کرنے کی کوشش کرتے رہیں. اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
گزشتہ ماہ عید الفطر کا تہوار منایا گیا تھا. عید الاضحیٰ آنے کو ہے. ہم آپ کو سنوا رہے ہیں پاکستان کے انتہائی معروف اور مقبول شاعر پروفیسر انور مسعود نے عید کے موضوع پر ہمارے ساتھی شہناز عزیز سے جو بات چیت کی، تو آئیے سنتے ہیں اسی سے اقتباس.
ہاں جی، عید کے بارے میں یہ ہے کہ یہ چھوٹی عید پہ دردیوں کے پاس بڑا خوش ہوتا ہے نا.
جی ہاں بالکل.
تو اس وجہ سے ان سے عجیب برکتیں ہو جاتی. تو میں نے لکھا ہے کہ بخیا تو اس سے ایک بھی سیدھا نہیں لگا، یعنی دردی نے میرے ساتھ کیا کیا. بخیا تو اس سے ایک بھی سیدھا نہیں لگا، آڑا لگا دیا، کوئی ترچھا لگا دیا. ٹیلر کی بد حواسیاں مجھ سے نہ پوچھئے، اس نے میری کمیز میں نیفا لگا دیا.
بہت خوب، بہت خوب. اچھا، اور وہ ادھورا ہی رہ گیا تھا آپ کا پہلا والا جو خطاب سنا رہے تھے.
ہاں
وہ بھی سنائیے.
وہ تھا نا، ٹوٹتی چیختی چٹکتی ہے ہڈیاں پسلیاں بیچاروں کی، روزہ خوروں سے عید ملتے ہیں، شامت آئی ہے روزہ داروں.
بہت خوب.
ایک اور قطع یاد آ گئی، یہ ایک، ہاں، ایک پولیس والے نے کل مجھ سے کہا، کچھ تو اظہار سخاوت کیجئے، کیونکہ عیدی مانگنا ممنوع ہے، مجھ کو فطرانہ عنایت
کیجئے.
کیونکہ عیدی مانگنا ممنوع ہے، مجھ کو فطرانہ عنایت کیجئے.
اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے جو شاعری میں بڑا ایک ہمیں جو نوکر کا کردار نظر آتا ہے، وہ سچ مچ آپ کے گھر میں یہ فرضی ہے وہ؟
جی، یہ ہر زمانے میں ہوتا ہے اور ہر جگہ پہ ہوتا ہے.
ہاں،
ہر زمان و مکان میں ہوتا ہے.
زمان و مکان کی قید سے بلکہ آزاد ہے یہ.
یہ رحما ایک مستقل چیز ہے.
اچھا تو پروفیسر صاحب، آپ تو فی البدی بھی بہت کچھ کہتے ہیں، تو کچھ آپ سنائیے.
یہ عید کا موقع ہے تو ایک نظم سنا دیتا ہوں. کوفتہ پنجابی کی نظم ہے کہ بوٹی لئی تے ٹوکے دینل کیما کیما کیتی، بوٹی لئی تے ٹوکے دینل کیما کیما کیتی، محنت کر کے اس کیمے دی ڈھیر بنائی بوٹی، شیر بنایا کیما اس کا رکھ کے ڈنڈا تھلے، شاوا بلے بلے، میں سالن کھاوا نالے اساتی ماتی ماں بوٹی، کیما کیما بوٹی، مڑ بوٹی دا کیما، کوفتے ورگا لگا مینو سارا سفر ساڈا، پانی دے وچ پینڈا کیتا کھا کھا لمبے گوتے، جیڑی تھان تو ترے سان برو تھے ہی آن کھلو تھے.
ویسے آپ کا لکھنے کا اردو اور پنجابی میں، کیونکہ آپ دونوں زبانوں میں لکھتے ہیں، تو زیادہ تر پنجابی میں؟
جی، میں تیسری زبان بھی ہے جس میں لکھتا ہوں، اور وہ فارسی ہے.
اچھا.
میرا اصل میں سبجیکٹ فارسی ہے, میں نے 35 برس فارسی پڑھائی ہے اور فارسی میں بھی شعر گئے ہیں, مادری زبان ہے اور اردو میرے بچوں کی مادری زبان ہے.
تو پھر ہم نے آپ کی پنجابی شاعری بہت سنی, اردو بھی بہت سنی, دعویٰ تو نہیں ہے فارسی جاننے کا, لیکن کیوں نہ آپ سنائیں فارسی کے کچھ شعر اپنے.
چلیے میں ترجمہ کر دیتا ہوں.
جی ہاں ضرور.
کہ ایک شعر ہے کہ جس بخن دیدن برائم چارہ دیگر نمان, مطلب یہ ہے کہ ہنسنے کے سوا میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا.
اچھا.
سخت مشکل بود انور درد نہم داشتن, انور میرے لیے درد کو چھپانا مشکل ہو گیا تھا, میں نے ہنس کر اپنے درد کو چھپایا. فارسی کہتے سنیے, میری اہلیہ کا نام قدرت ہے, قدرت.
اچھا.
یعنی پاور.
جی.
لیک بہت بہت آبار قدرت شدن, لیکن شادی کے بعد وہ سپر پاور ہو گئی.
بہت.
ایک اور شعر, بلکہ ایک قطع سن لیجیے, کہ موٹے شیشوں کی ناک پر اینک. جی
جی.
موٹے شیشوں کی ناک پر اینک, کان میں آلائے سماعت ہے اور میں مصنوعی ایک بتی تھی, چوتھے مصرے کی کیا ضرورت, کوئی ضرورت ہی نہیں ہے.
موٹے
شیشوں کی ناک پر اینک, کان میں آلائے سماعت ہے, یعنی منہ میں مصنوعی ایک بتی تھی, چوتھے مصرے کی کیا ضرورت.
بہت خوب.
ایک اور سنیے, لطف نظارہ ہے اے دوست اسی کے دم سے, یہ نہ ہو پاس تو پھر رونق دنیا کیا ہے, تیری آنکھیں بھی کہاں مجھ کو دکھائی دیتی, میری اہمیت کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے.
خیبر پختونخوا کے علاقے سوات میں طالبان کے خلاف آپریشن کے بعد امن اور امان کی صورتحال بہتر ہونے کے ساتھ ساتھ موسیقی نے پھر سے اپنی جگہ بنانا شروع کی. نئے اور پرانے موسیقاروں گلوکاروں نے پھر سے اس فن کی طرف توجہ دی. سوات کے علاقے منگورا سے تعلق رکھنے والی ساتویں جماعت کی طالبہ مسکان نے بھی اس فن کی طرف بھرپور توجہ دینے کا فیصلہ کیا ہے.
کس طرح کس طرح لا سنا تور زل پان دے زما نیون سپین نی زکا شکان دے زما, کس طرح کس طرح لا سنا تور زل پان دے زما نیون سپین نی زکا شکان دے زما نیون سپین نی زکا شکان دے زما.
ماضی کی خوبرو پشتو زبان کی معروف گلوکارہ غزالہ جاوید کے خاندان سے تعلق رکھنے والی مسکان اپنے خالہ کی گائیگی سے بہت متاثر ہے, جس کی وجہ سے مسکان نے گلوکاری میں قدم رکھا. مسکان نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میں اسکول میں ملی نغمے اور نعت بھی پڑھتی تھی کیونکہ مجھے شوق تھا.
ماں بابا اسکول کے ملی نغمے ناچ نادا وغیرہ دیکھ پن لم کے اسکول اور کوم سبق اور کوم او پن لم کے نیاسل گانے.
ان کا کہنا تھا کہ میں موسیقی کے ساتھ ساتھ تعلیم کی طرف بھی توجہ دے رہی ہوں. مسکان کا مزید کہنا تھا کہ میں موسیقی شروع میں اپنے والد سے سیکھتی تھی, لیکن اب میں باقاعدہ اس کی کلاس لیتی ہوں اپنے استاد کے ساتھ.
زچی وڑو ما زخ پر لا تخلو سٹ کرو ما وچلو شما وچ می گانی را وتی وزما خپل استاد دے اگر تا موسیقی زکے.
مسکان کا کہنا تھا کہ اب تک میں نے 15 گانے گائے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ 2 گانے پشتو فلم کے لیے بھی گائی ہیں. مسکان کے مطابق ان کے مزید گانے عید الاضحیٰ کے موقع پر آنے والی پشتو فلموں میں ہیں. خان اپنے فن کی اس سفر سے بہت مطمئن ہے اور وہ ایک بڑی گلوکارہ بننا چاہتی ہے۔ خیال رہے کہ ماضی میں سواد سے تعلق رکھنے والی رقاصوں اور گلوکاروں نے امن و امان کی وجہ سے یہ علاقہ چھوڑ دیا تھا، مگر اب اس علاقے کی رونقیں دوبارہ بحال ہو گئی ہے۔ گلرخ، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس نیوز شو کا وقت ختم ہوتا ہے۔ ایڈیٹر شہناز عزیز تھیں، میرے ساتھ پروڈیوسر تھیں گلروخ، اور انجینئر مشیل ڈوبینسکی۔ بیچت کو اب یہ پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیجیے۔ آپ سے میری ملاقات ہوگی پھر انہیں پروگراموں میں۔ ہم سے رابطہ رہیے اور ہمارے پروگراموں کو سنتے رہیے۔ بیچت اب اجازت چاہتی ہے۔ اللہ حافظ۔